जनाबत के मसाइल अल जनाबतु। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करनी बेहतर होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको जानना इंसान के लिए लाजमी होता है, लेकिन शर्मो हया की वजह से उसका तस्करा नहीं करते। और एक दूसरी कैफियत फिर क्या होती है कि जब वो बातें खुद से नहीं मालूम होती हैं सही जराए से, तो उसको मालूम करने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के तरीके अख्तियार करते हैं, जिसमें से बाज़ फिर बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो हो सकता है कि जो चैप्टर अब हम पढ़ने वाले हैं, इनको सुनते वक्त आप में से कुछ लोगों के जहन में सवाल आए कि इतनी प्राइवेट बातें हम खुलेआम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बात यह है कि दीन इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, ये हमें ज़िंदगी का हर तरीका सिखाता है। हर इंसान के साथ कुछ ऐसी ज़रूरियात लगी हुई हैं कि जिसकी वजह से वो इंसान है। मैं जब इन चीज़ों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की शान से क्या बड़ी बात थी कि वो इन सारी चीज़ों के बगैर इंसान को काम करने के काबिल कर देता। लेकिन ये जितनी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इंसान की आजजी, बेबसी और उसके अंदर अगर कोई किब्र या तकब्बुर भरा हुआ है तो उसको तोड़ने का जरिया भी है। कि जो इंसान इतनी नजास्तों का मजमूआ हो या उसको कुछ ऐसे काम करने पड़े कि जो वो किसी के सामने जिक्र भी नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे इंसान को तकब्बुर करने का कहाँ हक है? और अल्लाह के आगे इंसान कितना छोटा है और उसको छोटा बन के ही रहना है। तो इसलिए इसको सुनते वक्त क्लासरूम में अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत ही डिसेंट तरीका होना चाहिए। किसी का हंसना या कोहनी मारना या अपने साथ वाले से कोई बात करना, इसको इज्तनाब करें। दूसरी बात यह है कि इसको सुनने का बेहतरीन तरीका यह है कि जितनी बात आपको समझ आ जाती है, आप समझें कि अभी मेरी उम्र के मुताबिक इतनी ही काफ़ी थी। इसको बाद में किसी और से कुरेदना या पूछना बताना, वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। फिर और एक बात यह है कि इसमें कोई अगर ऐसा सवाल है कि जो बिल्कुल किसी का पर्सनल लेवल का है, तो सबके बीच में ये कहकर कि मेरा ये मसला है, सवाल पूछने से इज्तनाब किया जाए। अगर ऐसी कोई बात है कि आपको लगता है कि वो बात दूसरों को भी फायदा दे सकती है, तो कहा जा सकता है कि एक ये भी मसला लोगों को पेश आता है, क्योंकि सहाबे कराम जब भी इस किस्म के सवालात पूछते थे तो अमूमन किनाये के साथ पूछते थे। फिर सबसे बड़ी बात यह कि जब हम खवातीन ऐसी बात करती कराती हैं और ये चीज़ें फिर आगे भी जाती हैं, तो कुछ और भी सवाल उठते हैं कि इतनी खुली बातें औरतें क्यों करें। तो आप देखिए कि ये बातें सबसे पहले जिससे पहुंची वो भी एक औरत ही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी की जो बातें हैं वो आपकी अज़वाजे मुतहरात से हमें पहुँचती हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा हदीस हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिली हैं। सीखने की नीयत होगी तो इंशाअल्लाह इंसान इससे बहुत कुछ सीखेगा। बाप का नाम है जनाबत के मसाइल अल जनाबतु। जनाबत किस कैफियत को कहते हैं? एहतलाम या जिमा की वजह से पैदा होने वाली नापाकी को जनाबत कहते हैं। इस लफ्ज को थोड़ा सा देख लेते हैं। जीम नून बा इसका रूट है। जम कहते हैं करवट को, एक साइड पे रहना। उर्दू में एक लफ्ज बोला जाता है इज्तनाब करना, वो भी इसी से ही है। किसी चीज से इज्तनाब का क्या मतलब है? टू अवॉइड, किसी चीज से अवॉइड करना। तो जुनाबत वो कैफियत है कि जिसमें इंसान नमाज और कुरान से अलग हो जाता है। इसके लफ्ज की वजह बता रही हूँ कि आखिर इसको जुनाबत ही क्यों कहते हैं। इसको जुनाबत इसलिए कहते हैं कि ये वो कैफियत होती है कि जिसमें ना एक इंसान नमाज पढ़ सकता है और ना कुरान पढ़ सकता है। और ख़ास तौर पे ये कैफियत एहतलाम, एहतलाम कहते हैं जिस्म से डिस्चार्ज होने को, यानी जब कभी वेट ड्रीम्स को एहतलाम कहते हैं और जिमा इंटरकोर्स को कहते हैं, यानी शोहर और बीवी का खास ताल्लुक। तो हम इसमें से कुछ मसाइल देखेंगे। मर्द और औरत की शर्मगाह मिल जाने पर गुसल वाजिब हो जाता है, ख्वा इंजाल हो या ना हो। इसकी वजाहत आगे आएगी, फिर वहाँ इस पर डिटेल से बात हो सकती है। औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुसल वाजिब हो जाता है, यानी वेट ड्रीमिंग। मजी आने से गुसल वाजिब नहीं होता। मजी क्या है? कि बगैर किसी वजह के ही जिस्म से कोई भी डिस्चार्ज होना। जैसे खवातीन में कुछ लोगों को लिकोरिया या इसी तरह की सेक्रीशंस की बीमारी होती है, इसी तरह मर्दों में भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो मजी उसको कहते हैं। मजी आने से गुसल वाजिब नहीं होता, बल्कि शर्मगाह धोकर वुजू कर लेना ही काफी है। अन अली इब्न रदी अल्लाहु अन्हु काल, कुंतु रजुलन मज़ाअन फकुंतु अस्तहयी अन अस्अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमकान इब्नतिही फअमरतुल मिक्दाद इब्निल अस्वद रदी अल्लाहु अन्हु। फसअलहु फकाला यग्सिलु ज़करहु वयतवद्दअ। रवाहु मुस्लिम। حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مضی کی شکایت تھی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں. چنانچہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، علی پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جسم سے کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہو، بغیر خواہش کے، شہوت کے، کسی ڈیزائر کے ہو یا اس کے ساتھ ہو، لیکن اس کی وجہ سے وضو ہی کافی ہے، یعنی اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کیا جا سکتا ہے. اسی سے پھر ملتے جلتے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں جس کی ان شاء اللہ تعالیٰ چیپٹر کے آخر میں ہم بات کریں گے. آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہے اس کو نوٹ کرتے جائیں. جب ایک موضوع پہ آپ مختلف احادیث سن لیتے ہیں تو بعض دفعہ ایک بات جو یہاں اٹھتی ہے وہ اس کا جواب اگلی حدیث میں آ جاتا ہے. اب یہاں سے دیکھیے کہ حضرت علی نے یہ سوال کیوں پوچھا اللہ کے نبی سے. عمل کی بات کیا پتا چلی کہ سوال تو پوچھنا ہے. براہ راست حیا مانے ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے سے پوچھ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ان کے سسر تھے اور داماد اور سسر کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا نہیں منایا. عام طور پہ کسی دوسرے کا کوئی سوال پوچھنا ناپسندیدہ ہوتا ہے. یہاں سے ایک اور ذہن میں چیز آتی ہے کہ ہر بندے کو اپنا سوال خود پوچھنا چاہیے، کوئی بھی معاملہ ہے زندگی کا، نکاح کا، طلاق کا یا کوئی اور معاملہ. لیکن اس قسم کے معاملات کے جس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جہاں حیا کی بات ہے، اور خاص طور پہ اگر پوچھنے والا ایسا رشتہ رکھتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عورت مرد سے پوچھ رہی ہے یا مرد کسی عورت سے پوچھنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مثلاً کوئی عالم ہے آپ کے شہر میں یا آپ کسی کو جانتے ہیں، اب اپنا مسئلہ براہ پیش کرنا تھوڑا سا برا محسوس کرتے ہیں، تو آپ پھر ان کی وائف جو ہے ان کو اپنا مسئلہ پورا بتا کے کسی ایسے طریقے سے پوچھ سکتی ہیں کہ وہ پھر ان کو پوچھ لیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دین کے اندر حیا کا کتنا اہم مقام ہے. بیوی سے صحبت سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فَإِنَّهُ أَن يُقَدَّر بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَدُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری سوالات کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس ایک بات میں کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی. پہلی بات ہے صحبت. صحبت یہاں کنایہ ہے انٹر کورس کا، مباشرت کا. مباشرت کہتے ہیں ساتھ سونے کو بشرا سے، یعنی جس میں کوئی بھی تعلق قائم بعد میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے جمع، جو خاص طور پر انٹر کورس کے لیے. تو ادھر لفظ صحبت قابل غور ہے کہ کبھی بھی انسان کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ ضرورت پیش ہو سکتی ہے تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. کب مانگی جائے گی؟ پہلے سے مانگ لی جائے گی، کیونکہ کچھ انسان کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتوں کو مشکل ہوتی ہے. تو کوئی بھی شوہر اور بیوی اس کو اگر اپنا معمول بنا لیتے ہیں اور اگر وہ موقع نہیں بھی آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، دعا بہت خوبصورت ہے. پھر اگلی بات یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں عموماً اولادوں کے بگاڑ کا شکوہ کیا جاتا ہے. آپ سوچئے کہ جن بچوں کی پیدائش کے وقت ہی اگر ہم نے یہ دعا نہیں مانگی تو آج اگر وہ ہم سے زیادہ اپنے نفس کی اور شیطان کی بات مانتے ہیں تو اس میں ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ ہر ایک سے سوال ہے جو شادی شدہ ہے کہ کیا اس کو یہ دعا آتی ہے، اور کتنوں کو جو آتی ہے کیا وہ اس وقت پہ پڑھتے بھی ہیں؟ ہر ایک پوچھے اپنے آپ سے، اور جن کے بھی یہ کیفیت نہیں ہوئی ان کے لیے ایک اچھا ریمائنڈر ہے، اس دعا کو رکھا جا سکتا ہے، لکھ کے یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم وقت سے پہلے بھی تو مانگتے ہیں، ہم صبح شام کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت دے، حالانکہ ابھی دنیا میں موجود ہیں اور وہ تو موت کے بعد ملے گی۔ اس لیے کسی ایسی دعا کا پڑھنا یا یاد رکھنا جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ پھر اگلی بات یہ کہ عموماً شادی بیاہ کے موقع پہ ہمارے ہاں ولگر قسم کے اور بیہودہ مذاق تو بہت سارے کیے جاتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، لیکن کون ہے جو لڑکے اور لڑکی کو اس سے پہلے اس قسم کی باتیں سکھا سکے؟ اللہ کے نبی کے ذریعے جو دین آیا وہ اسی لیے خوبصورت ہے کہ وہ پریکٹیکل دین ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو پہلے سے نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے اولاد ملے گی کہ نہیں، اس سے انسان کی بے بسی کا بھی پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کے ٹرسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ چیزیں چاہے وہ 100% شیور نہ بھی ہو کہ وہ ہوں گی، پھر بھی انسان اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہے۔ اور یہ شیطان کا یہاں کیوں تذکرہ آ گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان اس عورت کے بالکل پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ٹھوکا دیتا ہے، جیسے پسلی ہوتی ہے رب، اس کے اندر کوئی چیز چبھ ہونا، اور بچے کا جو رونا ہوتا ہے یہ اسی چبھن کا ذریعہ ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور ایک صحابی تھے عمار بن یاسر، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دو بچے جو ہیں یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نانی کی دعا پا چکے تھے، سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ آتا ہے، انہوں نے حضرت مریم کی ولادت پہ دعا کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جو بھی پیدا ہوگی یا بچے کو، اور اس کے بھی جو بچے جب ہوں گے، پتہ نہیں اس وقت نانی ہوگی کہ نہیں، لیکن اس نے اتنی حکمت عملی کا ثبوت دیا کہ پہلے سے دعا مانگ لی کہ اس کے بچوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اور اسی طرح عمار بن جاسر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے، یعنی جب کہ ان کی ماں حمل سے تھی، تو دعا مانگی تھی، یہ حضرت سمیہ کے بیٹے تھے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ انسان پہلے سے اقدامات کرے تو بہتر ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کو ویکسینیشن شروع ہو جاتے ہیں، انجیکشنز لگتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو تکلیف سہنی پڑتی ہے، لیکن وہ سب سے بڑا جرم جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا ہمیں کمی فکر ہے۔ پھر اس سے شیطان کی کمٹمنٹ بھی پتہ چلتی ہے۔ پہلے دن یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، تو آج تک اس کے اندر کتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا دیکھ لوں گا، ذرا بڑا ہو لے پھر بہکا لوں گا۔ ہم تو شاید اتنے اس بچے کے منتظر ہو نہ ہو، لیکن وہ پورے طریقے سے اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوبارہ صحبت کرنے سے قبل وضو کرنا مستحب ہے۔ ان ابی سعید الخدری جی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتودع رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک دفعہ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو چکا، اب ان دونوں کے اوپر غسل واجب تھا، لیکن ابھی وہ غسل نہیں کر چکے، کچھ وقت گزر گیا، تو دوبارہ اگر وہ اسی کام کو کرنا چاہیں تو پھر بیچ میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ مستحب کہتے ہیں پسندیدہ، لیکن فرض نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ جنابت کی جو حد ہے نا، کہ کوئی کب اس کا غسل کرے، جو بھی اس کام کے بعد والی اگلی نماز ہے، کوئی ایک نماز نہیں لیٹ ہو سکتی کہ ہم اس کیفیت میں تھے تو اب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ پسندیدہ تو یہ ہے کہ انسان جتنی جلدی اپنے آپ کو پاک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتے ہیں، اور زندگی کا نہیں پتہ، کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی کیفیت میں دنیا سے جائے کہ وہ ناپاک ہو۔ لیکن دین رخصت کا دین ہے، سہولت کا دین ہے، کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے بعد سونا بھی چاہتا ہے تو وضو کر لے اور بعد میں نماز سے پہلے غسل کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ ہر طرح کا عمل کر کے دکھاتے تھے. یہ بھی چیز ایک بہت ہی پیاری ہے کہ آپ اپنے لیے ہمیشہ عزیمت کا راستہ لے سکتے تھے کہ فوراً وضو کریں, اور اگر آپ کو ایک سے زائد بار اس کی حاجت ہے یا آپ کو ایک سے دوسری بیوی کے پاس جانا ہے تو آپ ہر موقع پہ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں. لیکن آپ بعض صفحہ وہ کام کر کے دکھاتے تھے جو امت کے لیے پھر حجت بن جائے. امت کا کمزور سے کمزور شخص بھی اس کو کر لے, یہ نہ سوچ لے کہ بھائی اب مجھے بھی وہی کام کرنا ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے, پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب پانی کسی بالٹی یا ٹب میں ہے اور اس وقت کوئی اس سے پانی سے وضو کر رہا ہے, غسل کر رہا ہے, کیونکہ لمیٹڈ پانی جہاں ہوتا ہے وہاں یہ مجبوری ہوتی ہے. لیکن آج کے دور میں چونکہ ٹیپ واٹر ہے تو اس میں ہاتھ تو آف کورس دھوئے جائیں گے, اور باقی طریقہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. چمبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل
بعد
ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی جفنت
فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودع منہا او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت جنبا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء
لا یجنب
رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی و ترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی اے اللہ کے رسول, میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا. اسے احمد ابو داؤد نسائی اور ترمذی نے روایت کیا. اس سے ایک بہت ہی معروف خیال جو ہمارے ہاں ہے اور وہ کیا ہے کہ ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں. بعض دفعہ حیض والی عورت کے ہاتھوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے, بعض دفعہ نان مسلم کے ہاتھوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھوں پہ کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی, کیونکہ اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی کسی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کے غسل کرنے لگا ہے تو بجائے اس کے کہ گندے ہاتھ اس پانی میں ڈال دے, پہلے سے کسی بھی طرح پانی لے کر ہاتھوں کو دھو لے. ایک دفعہ جب ہاتھ دھل گئے, اس کے اوپر اگر کوئی نجس چیز لگی ہے وہ صاف ہو گئی, اس کے بعد اس پانی سے غسل کر لیا جائے اور کچھ پانی باقی رہ جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات دیکھیے کہ اس وقت برتن کتنے کم تھے. پیچھے ہم نے ایک مسئلہ دیکھا تھا کہ جس میں غسل کرتے ہوئے اس میں آٹا بھی لگا ہوا تھا, اور اگلی بات یہ پتہ چلتی کہ پانی کتنا کم تھا. ایک فرد جو ہے وہ غسل کر چکا ہے اور دوسرے کو بھی اسی سے ہی غسل یا وضو کرنا ہے. آج ہمارے پاس کتنی پانی کی کثرت ہے, کبھی ہم نے اس چیز کو نعمت تصور کیا؟ پھر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے بچے ہوئے پانی سے بیوی اور بیوی کے بچے ہوئے پانی سے شوہر بھی غسل کر سکتا ہے, اور یہ مسئلہ آگے بھی آئے گا. تو ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا. حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا, سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لکیہ
فی بعد طریق المدینۃ وہو جنب فانخنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا
على غير طهارة.
قال سبحان الله
سبحان
الله ان المؤمن
لا
ينجس
رواه
البخاري حضرت ابو
حریرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی کسی گلی میں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے, چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے, جا کر غسل کیا اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو حریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, میں حالت جنابت میں تھا, لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا. آپ نے فرمایا, سبحان اللہ, مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا. اسے بخاری نے روایت کیا. اس میں بھی کچھ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جس کیفیت میں تھے, اللہ کے نبی کو خود سے اس کا نہیں پتا چلا, آپ غیب نہیں جانتے. دوسری بات, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور عقیدت اس سے پتہ چلتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے عزت کے تحت یا آپ کو رسپیکٹ دیتے ہوئے آپ کے پاس اس حالت میں ٹھہرنا پسند نہیں کیا. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کا سبب پوچھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی استاد یا کوئی بڑا کسی کو دیکھے اور وہ بغیر بتائے اٹھ کے کہیں چلا جائے یا کوئی حرکت کرے تو وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں گئے یا آپ کیوں گئے. پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا, اس سے مراد کیا ہے کہ ایک ظاہری نجاست جب جسم سے اتر چکی ہے تو اس کے بعد مومن ناپاک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی زبان نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اس کے دل نے لا الہ الا اللہ کی سچائی کو سمجھا, اور وہ اپنے عمل سے اس کلمے کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. اب اس بات کو کہتے اور کرتے ہوئے کچھ بات جو انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں بات آئی ہے کہ ایسی پابندیاں دین میں لگا لینا کہ جس کی وجہ سے دین ناقابل برداشت ہو جائے, بوجھل ہو جائے, اور آپ ہر وقت لوگوں سے یہی پوچھتے پھریں, سلام کرنے سے پہلے, مسافہ کرنے سے پہلے, آپ پاک تو ہیں؟ آپ نے صحیح وضو کیا تھا؟ آپ نے غسل کیا تھا؟ دیکھیے, اس کو ہمارے ہاں آج بہت دین سمجھا جاتا ہے. اس کو لوگ اتنا زیادہ اچھالتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو گلٹ میں فیل کرتے ہیں کہ ہائے یہ کتنے محتاط ہیں. دیکھیے, احتیاط اپنے لیے بہت اچھی ہے, اور دوسرے کے لیے جہاں کوئی ایسی چیز دکھتی ہے کہ جس سے انسان کے اپنے دین پہ خرچ آئے, اس کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسرا انسان ہے, اس کو شرمندہ کرنا, اس کو اس طریقے سے لیٹ ڈاؤن کرنا, یہ درست بات نہیں ہے. اب یہ بات پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو چیز آ رہی تھی کہ بعض جگہ ایسی چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ تقدس اس حد تک بڑھ جاتا ہے. مجھے کسی نے بہت فرسٹ ہینڈ بات سنائی کہ کسی کے کوئی پیر تھے, یعنی وہ پیر کیا کس کو کہتے ہیں, میں نے تو نام ہی سنے ہوئے ہیں, نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں. تو جب بھی کبھی وہ ان کے گھر میں آتے تھے اور رات ٹھہرتے تھے وہاں, تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے وہ ان کے لیے ناشتہ بناتی تھیں, اور اس سے پہلے وہ پورا صحیح غسل کرتی تھیں جیسے پاکی کا غسل کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیر صاحب کے لیے کھانا بنانے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ اور ساری طہارت کا خیال کرنا چاہیے. اور نہ جانے کیا پکتا تھا, وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسا تقدس کے جو انسان کو پھر کہیں ایسی عقیدت پہ لے جائے کہ جس سے شرک شروع ہو جائے, یہ بھی درست نہیں ہوتا. حضرت ابو حریرہ نے تو عزت کی آپ کی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بتا دیا. آپ کے اس کہنے سے یہ بھی نہیں لگا کہ آپ نے کہا کیوں گئے نہ جاتے, لیکن انداز کتنا پیارا کہ سبحان اللہ, یعنی ان کے اندر کوئی گلٹ تھا, اگر کچھ کانشیسنیس تھی, تھوڑا سا آپ شرمندگی محسوس کر رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے وہ دھونے کی کوشش کی یا اس کو دور کرنے کی کوشش کی. حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں, البتہ وضو کرنا افضل ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یاکل وهو جنب غسل یدیہ رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاح. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا. ان دونوں روایتوں کو اگر آپ دیکھیے تو دو مختلف چیزیں ملتی ہیں، ایک ہے کھانے کی اور دوسری سونے کی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جائز ہیں. اگر ایک انسان غسل نہیں کر پا رہا، اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، سستی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کئی جگہ حقیقی وجوہات بھی ہوتی ہیں، پانی نہیں ہے یا اس وقت موقع نہیں مل رہا، یا گھر میں اگر ایک ہی ریسٹ روم ہے اور ٹوائلٹ ہے تو وہ بزی ہے، کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے. تو پھر اپنے آپ کو مسئلہ بنانے کی بجائے دوسروں کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور یہی کیفیت سونے کی بھی ہے. حتیٰ کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو اور اس موقع پہ صبح کے وقت سحری کے لیے کوئی اٹھے، اور غسل کی کیف حاجت بھی ہے اور کھانے کا وقت بھی ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر پہلے غسل کرنے لگ گئے تو وقت ختم ہو جائے گا، اور اگر ایون یہ اندیشہ نہ بھی ہو اور کوئی وضو کر کے کھا لے، اپنے آپ کو ساری ضروریات سے فارغ کر کے نماز سے پہلے اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین بہت ہی سہولت کا دین ہے. جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یمر فی المسجد جنبا مجتازا. رواہ سعید بن منصور. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا منع ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں مسجد نبوی کے ارد گرد حجرے ہوتے تھے، صحابہ کرام وہاں رہتے تھے، اور یہ اس کیفیت کی مسجد نہیں تھی. مسجد بیچ میں تھی، کچی بھی تھی، اور بعض لوگوں کو اپنے گھر میں جانے کے لیے مسجد کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. یا آج بھی کوئی امام مسجد ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے تو کسی بھی ضرورت کے تحت مسجد سے گزرا جا سکتا ہے. سورت نساء میں بھی آتا ہے کہ عابر السبیل، یعنی بس گزر جائیں، ٹھہرنا نہیں ہے وہاں، بس اپنی ضرورت پوری کر کے انسان وہاں سے واپس آ جائے.